الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی نماز میں جو تلاوت کی گئی، اولاً اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد اگر غلطی سے مسلمان قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے اس کو ذکر فرمایا، پھر جان بوجھ کر کسی مسلمان کے قتل کی سزا کو ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا ٹکانہ جہنم ہے. یہ ایک سزا، دوسری سزا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہے. اور تیسری سزا فرمائی کہ وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت ہے اللہ تبارک و تعالی کی. اور چوتھی سزا اس کے لیے ذکر کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ اس کے لیے جو ہے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ایک مسلمان کو بغیر کسی سبب کے قتل کرنے کی جرم کی سزا ہے کہ جو اسلام نے مقرر کی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا کہ جب بھی تم زمین کے اندر سفر کرو اور جہاد کرنے چلو تو خوب تحقیق کر لو. اگر کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، بلکہ خوب تحقیق کر لو کہ آیا وہ مومن ہے یا نہیں ہے، تاکہ کسی مسلمان نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راہ میں چلو یعنی لڑنے کے لیے جہاد جب کرنے جاؤ، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تو اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تو جیتے دنیا کے اسباب چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو ہے غنیمتیں بہت ساری ہے. تو اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنے چاہیے کہ جو بغیر کسی سبب کے مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ جو ہے بم دھماکے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جو ہے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. تو ہم مسلمانوں کو، قرآن کا حکم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنے سے پہلے خوب تحقیق کر لے. بغیر تحقیق کے کسی بات نہیں اٹھانا چاہیے، تاکہ یہ متحقق ہو جائے کہ یہ کافر ہے، تو تب اس صورت میں کہ جب جہاد کر رہے ہو تب کافر کو قتل کرنے کا حکم ہے. ورنہ اسلام جو ہے امن کا مذہب ہے، وہ امن کے زمانے میں کافر کی بھی جو ہے نے کی اجازت نہیں دیتا. مجاہدین کی فضیلت کو ذکر کیا، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں ہجرت کی ان کے فضائل کو ذکر کیا. پھر اس کے بعد قصر کا ذکر ہوا کہ قصر کی نماز، جب ہم سفر پر جائیں تو قصر کی نماز کر لیا کریں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ انتظار کرنا واجب ہے کہ اگر پوری نماز پڑھیں گے سفر کی صورت میں، تو ایسی صورت میں بندہ گناہگار ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نماز خوف کا طریقہ بتلایا، میدان جہاد کے اندر کس طریقے سے نماز پڑھی جائے. آپ اس اندازہ کریں کہ نماز اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب دشمن کے سامنے تم کڑے ہو تو اس صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور پھر وہ بھی جماعت کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ایک صف جو ہے وہ دشمن کے مقابل کڑا ہو جائے اور دوسرے صف امام کے پیچھے نماز ادا کرے. ایک رکعت یہ پچھلا صف جو امام کے ساتھ پہلی رکعت کے اندر شامل ہے، جب ان کے ایک رکعت مکمل ہو جائے یہ لوگ اپنے اسلحہ لے کر جا کر دشمن کے مقابل کڑے ہو جائے، اور جو دشمن کے مقابل لڑ رہے تھے وہ آ کر امام کے ساتھ ایک رکعت ادا کرے. اس طریقے سے اگر دو رکعت والی نماز ہے تو جب امام سلام پھیر دے گا، امام کی نماز مکمل ہو گئی، اب یہ جو صف تھی اب دوبارہ جا کر دشمن کے مقابل کڑے ہو جائے گی، اور پہلے والی صف جو دشمن کے مقابل اب کڑے تھے وہ آ کر اپنی نماز ایک رکعت جو ہے بغیر قرات کے مکمل کر لیں گے، اس لیے کہ وہ جو ہے امام کے ساتھ لاحق تھے، وہ اپنے رکعت کے اندر قرات نہیں کریں گے اور یوں اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ جب وہ سلام پھیر کر چلے جائیں گے اب وہ پہلے صف دوبارہ آ کر اپنی نماز ادا کریں گے، چونکہ ان کے ایک رکعت امام کے ساتھ نکل چکی تھی، لہذا وہ اس ایک رکعت کے اندر قرات بھی کریں گے اور سورت بھی ملائیں گے، نماز مکمل کریں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں با نماز جماعت ادا کرنے کی کتنی جو ہے اہمیت ہے کہ اللہ تبارک نماز کو معاف نہیں رکھا اور فرمایا کہ نماز ادا کرو اور وہ بھی با جماعت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے اوقات کے متعلق کچھ ذکر فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور شرک کے حوالے سے، پھر جو ہے خواتین کے جھگڑوں کے حوالے سے تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک فرمایا کہ منافقین جو ہے وہ جب نماز کے لیے کڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں، فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کہ جب نماز کے لیے وہ کڑے ہوتے ہیں تو جی ہارے جی سے کڑے ہوتے ہیں، یعنی سستی کے ساتھ جو ہے وہ کڑے ہوتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاس، وہ لوگوں کہتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر توڑے۔ مذبذبین بین ذلک، یہ ڈگمگا رہے ہیں، اولا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ومن یدلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کچھ دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اور اس سورت کے آخر میں یعنی سورہ نساء کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے متعلق جو ہے کچھ احکام ذکر فرمائے، ایسا شخص کہ جس کا انتقال ہو جائے اس کا ماں باپ بھی نہ ہو، اس کے بہن بھائی بھی نہ ہو، اس اولاد بھی نہ ہو، جس کو کلالہ کہا جاتا ہے، تو کلالہ شخص کے میراث کے تقسیم کے حوالے سے کچھ احکام بیان فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کے آغاز میں کچھ ایسے جانوروں کا ذکر فرمایا کہ جس کا کانا حرام ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم پر حرام ہے مردار، نمبر دو خون، وہ خون جو بہ رہا ہو، بہتا خون، نمبر تین خنزیر کا گوشت، نمبر چار جس پر ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جائے، یہ یاد رہے، ذبح کرتے وقت جس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جائے۔ آٹھویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ عمروں کو نہیں کاتے جن پر اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کیا گیا۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب صحابہ کرام جو ہے ان گوشت کو، ان جانوروں کے گوشت کو نہیں کاتے تھے جو جانور بتوں کی طرف منسوب تھے، ظاہر ہے وہ زمانہ شرک کا تھا، تو وہ مشرکین جو ہے کہتے ہیں یہ لات کا بت ہے، یہ عزا کا بت ہے، یہ فلاں بت کا بت ہے، یہ فلاں بت کا جو ہے جانور ہے، تو ان کے طرف منسوب کرتے تھے۔ تو اب ان جانوروں کو جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا گیا تو اب مسلمان صحابہ جو تھے انہوں نے اس کے کھانے سے جو ہے انکار کر دیا، کہا کہ یہ بت کی طرف منسوب تھے لہذا ہم اسے نہیں کھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتار دی کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت اسے کھاؤ، یہ حلال ہے، اور تنبیہ کے طور پر جو ہے ذکر فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ کیوں نہیں کھاتے ان جانوروں کو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا۔ تو اب ذبح کرنے سے پہلے اگر کوئی جانور کسی کی طرف منسوب ہے، مثلا یہ حقیقی کا جو ہے بکرا ہے، یا جو ہے یہ قربانی کا بکرا ہے، یا جو ہے حضور غوث آدم کا بکرا ہے، تو ایسی صورت میں جب ذبح کرتے وقت ہم ذبح کر دیں گے تو اب وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جس نے یہ کہہ کر ذبح کیا کہ حضور غوث اعظم کا نام لے کر ذبح کیا کہ غوث پاک کے نام پر ذبح کرتا ہوں، تو ایسی صورت میں وہ جانور حرام ہو جائے گا اور ایسا کوئی کر سکتا۔ تو جس جانور پر وقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا گیا تو وہ جانور حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ذبح کرتے وقت جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ جانور حرام ہے۔ پھر اس کے بعد جس کا گلا جو ہے گھونٹ کر مارا جائے، یا ایسا جانور کہ جو بیدار چیز سے مارا جائے، جیسے مثال کے طور پر پستول کی گولی سے مار دیا یا پتھر مارا جس سے وہ جانور مر گیا، تو وہ جانور بھی جو ہے حرام ہے۔ والمتردیہ، اور ایسا جانور جو گر جائے پہاڑی وغیرہ سے گر جائے اور گر کر وہ مر جائے اور سانس سے پہلے اس کو ذبح نہ کیا جائے، تو ایسا جانور بھی جو ہے حرام ہے۔ اور فرمایا والنطیحہ، اور ایسا جانور کہ جس کو دوسرے جانور نے سنگ مارا اور وہ مر گیا اس سنگ مارنے سے، تو وہ بھی حرام ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ جانور کہ جس سے درندوں نے کھایا ہو، تو اب جس جانور کو درندے نے کھا لیا تو وہ حرام ہے, لیکن آگے اللہ تبارک و تعالی استثناء فرما رہا ہے, الا ما ذکیتم, مگر وہ کہ جسے تم ذبح کر لو. تو اب یہ اوپر جتنے جانور ذکر ہو گئے, ایک جو ہے وہ پہاڑی سے گرنے والا, دوسرے جانور نے سنگ مار لیا, کسی درندے نے اس کو پکڑ کر کھا لیا, ابھی اس کے اندر سانس باقی تھی کہ ہم نے اس کو ذبح کر دیا تو حلال, اور اگر سانس نکلنے سے پہلے ذبح نہ کیا تو ایسا جانور جو وہ حرام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو ذکر فرمایا کہ یہ حرام ہے, اور اس کے علاوہ فرمایا وما ذبح علی النصب, اور وہ جانور کہ جو ہے بتوں پر ذبح کیے جائے, تانوں پر ذبح کیے جائے, تو وہ جانور بھی ہے جو ہے وہ بھی حرام ہے. اور پاسے نکالنا, پاسا کیا ہے, یہ زمانے جاہلیت کے اندر جو ہے یہ کفار جب کوئی کام کرتے تھے تو تین تیر جو ہے وہ رکھا کرتے تھے, ایک پر لکھا ہوتا ہے کرنا درست ہے, دوسرے پر لکھا ہوتا ہے کرنا درست نہیں ہے, اور تیسرا جو ہے وہ خالی ہوتا تھا. تو یہ تیر یوں پھینکتے تھے یا اس کو نکالتے تھے, تو جس پر جو نکلتا تھا وہ کام کیا کرتے تھے, اگر خالی ہوتا تو پھر دوبارہ سے نکالتے جب تک ہاں نہ کا جواب نہ آتا. تو اس کو پاسا کہا جاتا ہے, اسلام نے اس کو حرام قرار دیا کہ پاسے جو ہے یہ حرام ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے حوالے سے وضو کے فرائض کو ذکر فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو حکم دیا کہ قوم جبارین سے جہاد کرو, تو انہوں نے انکار کر دیا, جب تک جبارین بیت المقدس کے اندر ہوں گے ہم اندر نہیں جائیں گے, اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جا کر لڑیے, ہم لوگ یہاں پر بیٹھے رہیں گے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے عظیم شان صحابہ تھے کہ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی انصار کے سردار نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ہم جو ہے آپ کو یہ نہ کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے, بلکہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر کے اندر کود جائیں گے, جب تک ہم میں زندگی کے رمک باقی ہے ہم اسلام کے خاطر قربانی دینے کو تیار ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد کے حوالے سے ایک واقعہ کو ذکر فرمایا, حسد بہت بری بلا ہے, یہ انسان کے نیکیوں کو اس طرح کہا جاتی ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ سوکھی گھاس جو ہے وہ اس کو آگ کھا جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کو ذکر فرمایا اور ہمیں یہ درس دیا کہ ہم حسد سے بچتے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں کا ذکر فرمایا, قابیل اور حابیل کا, کہ یہ دونوں صاحبزادے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے. اس زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دو اولاد ہوا کرتی تھی, صبح کو اور دو شام کو, ایک لڑکا لڑکی صبح اور ایک لڑکا لڑکی شام کو. چونکہ اور کوئی انسانیت کی جو ہے افزائش کی کوئی اور طریقہ نہیں تھا, تو لہذا طریقہ اللہ تبارک و تعالی مقرر کیا کہ صبح کے لڑکی کا نکاح شام کے لڑکے سے اور شام کے لڑکے کا نکاح صبح کے لڑکی سے کر دیا جاتا تھا. اب معاملہ یہ ہو گیا کہ جب ان دونوں کی باری آئی تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ خوبصورت تھی, جس کا نام اکلیمہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے ساتھ اکلیمہ کا نکاح کر دیا, قابیل نے کہا کہ نہیں یہ تو میرا حق ہے, یہ خوبصورت ہے, میرا اس پر حق بنتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے معاملہ یہ کہ آپ کی بہن ہے, آپ کے ساتھ یہ ان کی پیدائش ہوئی ہے, اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگا یہ تو آپ اپنے طرف سے کہہ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو تم دونوں قربانی پیش کرو, رب کی بارگاہ میں جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ حق پر ہوگا, لہٰذا اس کے نکاح میں یہ لڑکی میں دے دوں گا. چنانچہ اب اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ ایک میدان کے اندر جو ہے چیزیں لا کر رکھ دی جاتی تھی, آسمان سے آگ اترتی اور اس کو کھا جاتی تھی, یوں جو ہے قربانی کی یہ نشانی ہوا کرتی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے حکم پر قابیل اور حابیل دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے قربانیاں لے کر حاضر ہو گئے. حابیل بکرا لے کر آیا اور قابیل جو ہے اس نے بہت سارے گندم کے ڈھیر لگا دیے. اب آگ اتری اور بکرے کو کھا گئی. اس طریقے سے حضرت حابیل کے حق میں فیصلہ ہوا, تو اکلیمہ کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل سے کر دیا. اس پر قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا, تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام جب حج کرنے چلے گئے اس درمیان میں جو ہے قابیل نے جو ہے حابیل کو قتل کر دیا. حابیل نے قتل کرنے سے پہلے کہا تھا کہ تو اگر مجھے قتل کرے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کے لیے, اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ دونوں تیرے سر جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو جو ہے سزا دیتا ہے. چنانچہ اس نے جب قتل کر دیا, اب یہ پہلا شخص تھا کہ جو اس کا دنیا میں انتقال ہوا, حضرت حابیل یہ پہلے شخصیت ہے جن کا انتقال ہوا. اب قابیل کو طریقہ نہیں آ رہا کہ اس کو کیا کروں, تو اب کندھے پر لے کے گھومتے رہے. مفسرین نے لکھا کہ کئی مہینوں تک, اور بعد میں دنوں کا لکھا ہے کہ وہ لے کر گھومتے رہے. پھر ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتوں کو بھیجا, کووں کے شکل میں وہ اپس میں لڑ پڑے, ایک کوے نے دوسرے کو مارا, اور اب جو ہے پھر زمین کو کریدا, اور کریدنے کے بعد اس کوے کو گھسیٹ کر اس میں ڈال دیا, اوپر سے مٹی ڈال دی. تو یوں قابل کو یہ طریقہ آیا کہ مرنے کے بعد بندے کو یوں دفن کرتے, چنانچہ اس نے مرنے کے بعد اپنے بھائی کو جو ہے اس طریقے سے گڈھا کھود کر اس کو دفن کر دیا. تو یہ حسد کا نتیجہ تھا کہ قابل کے جو ہے وہ قیامت تک اب جتنے لوگ قتل ہوتے رہیں گے ان تمام کا گناہ جو قابل کو ملتا رہے گا. اس لیے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا و اجر من عمل بها, کہ جس نے ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا ثواب, اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ومن سن سنتا سیئۃ, اور جس نے کوئی بری راہ ایجاد کی تو اب اس کی وبال اس پر, اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس سارا وبال جو اس کو ملتا رہے گا. چونکہ قابل توبے کے بغیر مر گیا تھا اس لیے قیامت تک جتنے لوگ قتل کرتے رہیں گے تو اس کے نام اعمال میں سب کا گناہ لکھتا جاتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دینی متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين جو کچھ بیان اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, إله العالمين اپنے کلام کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما, إله العالمين اپنے دین کے خاطر ہمارے سینوں ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرما, الہ العالمین اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ہم تمام مسلمانوں کو با ادب حاضری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, حسد غیبت چغلی جھوٹ جیسے گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما. الہ العالمین اخلاص کے ساتھ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.